نسبت کے بدل جانے سے دام بڑھ جاتے ہیں. ایک پتھر عام مکان میں لگا ہوا ہے, ایک پتھر ہمارے محلے کی مسجد میں لگا ہوا ہے, ایک پتھر مدینہ طیبہ میں لگا ہوا ہے اور ایک خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے. یہاں جو پتھر ہے اس کے کوئی دام نہیں ہے, مسجد کے دام ہیں, مدینہ طیبہ کے اور دام ہیں, خانہ کعبہ کے اور دام ہیں. وہی نہیں, یہ زندگی اور یہ اوقات اگر اچھی جگہ گزر گئے تو اس کے دام کچھ اور ہو جاتے ہیں, وہ کچھ دلانے والے بن جاتے ہیں. اللہ کے قرب پانے والے بن جاتے ہیں اور وہی وقت رات و آرام میں گزر گیا تو نہ فائدہ نہ نقصان, اور وہی وقت اگر خدا نخواستہ بدعملی میں گزرا تو پھر نقصان ہی نقصان. تو یہ دینی مجالس, ان مجالس میں شرکت, اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ کا ذکر خیر سننا, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے, آخرت کی باتیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ دلانے والا ہے. اس پر کھاتہ کھل جاتا ہے اور یہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا کہ کیا مل رہا, آدمی رفتہ رفتہ اگر ان محافل کا عادی ہو جائے تو قلب میں تو اس کو محسوس ہونے لگتا ہے, اس کا احساس زندہ ہو جاتا ہے اور قلب تو اس کو محسوس کرتا ہے, لیکن بظاہر کوئی روپے پیسے نظر نہیں آتے کہ یہاں بیٹھے تو اتنی دیر میں اتنے مل گئے. دکان میں تو نظر آ رہا ہے کہ ایک گھنٹہ لگایا تو اتنا نفع ہوا, وہاں کیش نظر آتا ہے, یہاں بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن وہ نفع اس نفع کے سامنے کچھ بھی نہیں. گرد ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب یہ زمین آسمان میں نہیں سمجھ سکتا, اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں پر اذکار کا ذخیرہ ہو. یاد ہے کہ اذکار کا ذخیرہ ہے نا بھائی, اذکار کا ذخیرہ ہو تو وہاں کی کیا قدر قیمت ہو, اور جہاں بیٹھنے سے, جہاں کی شرکت سے زندگی ہی بدل جائے, صحیح ڈھب پہ آ جائے, گناہ چھوٹ جائیں, طاعت کا شوق پیدا ہو جائے, یعنی زندگی ایک صحیح نہج پہ آ جائے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان محافل سے ہی آتی, ان صحبتوں سے ہی آتی. یہاں جب آدمی آتا ہے تو ابتدا اپنے نفس پر جبر کر کے آتا ہے, اسے یہاں لذت نہیں مل رہی, اور جن مجلسوں کا وہ عادی ہے, جن صحبتوں کا عادی ہے, کوئی ٹی وی ڈراموں کا عادی ہے, کوئی کھیل کا عادی ہے, کوئی کسی شوق میں ہے, کوئی کسی شوق میں ہے, تو وہ ان چیزوں کو جو جب چھوڑ کے آتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نفس پہ جبر کر کے آیا, اور بس مجاہدے سے ہی بیٹھتا ہے, دل تو لگ نہیں رہا, دل تو وہیں اٹکا ہوا ہے, آنکھیں نہیں بند کرو بھائی. دل تو وہیں انہیں چیزوں میں اٹکا ہوا ہے, تو اب وہ یہ مجاہدہ کر رہا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے پھر کہ رفتہ رفتہ اس کو تلاش ہو جاتی ہے, ایسی مجلسوں کی, ایسی محافل کی اسے تلاش رہتی کہ کب وہ دن آئے. مثلا کوئی نشست ہے جیسے ہمارے یہاں ہفتے کی ہے ماشاءاللہ، تو جو صحیح متلاشی ہیں اور صحیح طلب والے ہیں وہ منتظر رہتے ہیں کہ کب ہفتے کا دن آ جائے، ایک ہفتہ گزرتا ہے اور پھر وہ سوچتے رہتے ہیں کہ دن گنتے رہتے ہیں کہ آج اتوار ہوا، پیر ہوئے، منگل ہوا، ہفتے کو پھر نشست ہوگی۔ تو جیسے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ذکر کا چسکا لگا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے کے بعد، تو کیا فرمایا کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام۔ تو شیخ نے ذکر بتلایا تھا اور وہ تہجد کے وقت کرتے تھے رات کو تہجد میں، تو جب ذکر کا چسکا لگا تو انتظار میں رہتے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا تہجد کا کہ میں ذکر کروں گا، اللہ کا نام لوں گا، اس نے معمول پورا کروں گا۔ تو اس وقت یہ شعر فرمایا تھا، تو بھائی نہیں سمجھ لیجئے کہ جب صحیح ذوق ہو جاتا ہے اور جو ہے چسکا لگ جاتا ہے تو پھر آدمی ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، تو وہ کسی کا پڑتا ہو جاتا ہے کہ اور اللہ سے محبت کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت۔ کسی نے کہا تم اللہ کو ہم نے کہاں پایا، تو کہا کہ اللہ والوں کے دل میں پایا، اللہ والوں کی صحبت میں پایا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شیخ الرب علیہ جب مجھے دیتے زمانہ فرمایا نا کہ تیری جلوت میں مولا ہے، تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے۔ تو جو ہے اس صحبت میں جب آدمی جاتا ہے اور وہاں اس کو صحیح معنوں میں روح کی تسکین ہوتی، تسکین روح وہاں حاصل ہوتی ہے، تو اس کو قلب محسوس کرتا ہے اور آدمی پھر اس ایسی مجلسوں کی پھر طلب میں رہتا ہے، تڑپ میں رہتا ہے۔ دیکھیے کہاں تو وہ بھاگ رہا تھا، کہاں تو اس کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے کہ آ جاؤ بھائی، اور وہ کہتا تھا کیا جاؤں گا، ملاؤں پھنس جاؤں گا، وہ تو زمین کے نیچے کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بیچ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو کہتا کہاں جاؤں گا وہاں پر، نہ وہاں میری ٹی وی ریڈیو کی باتیں ہوتی ہیں، نہ نیٹ کی باتیں ہوتی ہیں، نہ اس کی نہ اس کی، کیا مزہ وہاں۔ تو ابھی تو یہ حالت تھی شروع میں آنے سے پہلے، لیکن جو ہے آتے آتے پھر وہ دوا بن گئی، کیا غذا۔ شروع میں تھی دوا نہیں پی جاتی نا، کڑوی ہوتی ہے، اکثر بچے تو بہت بھاگتے ہیں، زبرستی پلائی جاتی ہے۔ تو ایسے شروع میں ہی کیا ہے، دوا ہے، لیکن جب چسکا لگا اور جب اس کا نفع نظر آیا تو کیا بن گئی، غذا۔ اور غذا کیا، غذا کے بغیر زندگی نہیں، کھائے بغیر سستی اور جو ہے کمزوری، نفاہت۔ اب اس کی ضرورت بن گئی، اب یہ جو ہے جانتا ہے کہ اگر یہ میں نے نہیں لیا تو میری روح کمزور ہو جائے گی۔ یہاں تو جسم کا معاملہ تھا نا غذا اور اس میں، اور یہاں روح کا معاملہ ہے۔ روح میں پھر اس کو یہ چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ روح کمزور ہو جائے گی، اس لیے پھر وہ اس تڑپ میں اور طلب میں اور اس میں رہتا ہے کہ جو ہے کیسے مجھے یہ مجلسیں ملیں اور میں میرا ناگا نہ ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ویسی طلب اور تڑپ پیدا فرما دے اور اس مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھا جائے۔ ہفتے میں ہم جو ہے ایک روز بیٹھتے ہیں، مجموعی طور پر گھنٹہ سوا گھنٹہ کا وقت لگتا ہے اس میں، تو بشاشت کے ساتھ خوشی کے ساتھ آئیں۔ شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ بہت کچھ باتیں سننے کو مل رہی ہیں ہمیں دین کی، آپ کا کرم ہے، نہیں تو اس زمانے میں تو بھائی صحیح بات بتلانے والے بھی کم ہیں. کوئی جو جس ذہن کا ہے وہ اس ذہن کی دعوت دے رہا ہے، چرب زبانی کے ساتھ دعوت دے رہا ہے اور لوگ اس کی اس پہ ریچھ رہے ہیں اور وہ بیچاروں کی جو ہے راہ مار دیتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو صحیح راستے پہ آ رہے ہیں اور وہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے کہ صحیح بات بتلانے والے وہ بھی معذور ہے، یعنی اب گنے جا سکتے ہیں. ویسے تو بتلانے والے بہت ہیں، لٹریچر کی بہتات ہے، مقررین کی بہتات ہے، کمی نہیں ہے، پہلے زمانے سے بڑھ گئے ہیں، لیکن بس کسی کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہے، ظاہر کچھ ہے پیچھے کچھ ہے. تو اللہ رحم فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے. تو ایسی جگہ اور ایسی جہاں پر صرف اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہو اور یہی نیت ہو کہ اللہ تک پہنچ جائے، میرے معتقد نہ ہو اللہ والے ہو، ہمارے مشائخ کی یہی نیت ہوتی ہے، ہمارے مشائخ کی تڑپ یہی ہے، طلب یہی ہے کہ اللہ والے ہو جائے، سارے کے سارے جو ہیں ان کو صحیح اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے. میں پہلے بھی یہ واقعات کر چکا اور سمجھانے کے لیے بار بار کرتا ہوں کہ دیکھو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا اور حضرت کا فیض کتنا عام ہوا پوری دنیا میں ماشاءاللہ، اور ہو رہا ہے. بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان اعظام اور جو ہے محدثین، اور پھر ہر طبقے کے لوگوں نے استفادہ کیا حضرت سے. تو حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب دامت القاتل جنوبی افریقہ سے والے، وہ بیان فرما رہے تھے اور انہوں نے یہ بات حضرت تشریف فرمات نے فرمایا کہ میں اپنے مرشد پاک کی برکت سے عرض کرتا ہوں، میں اپنے مرشد پاک کی برکت سے عرض کرتا ہوں. حضرت والا نے وہیں پر ان کو اصلاح فرمایا کہ مرشد کے ساتھ پاک کا لفظ نہیں لگائیں، اس لیے کہ پاک کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہی کے کو زیب دیتا ہے، اللہ پاک. آپ کی نگاہ میں مرشد کی بڑی اہمیت ہے، آپ کو اپنے مرشد سے بہت محبت ہے، بہت عظمت ہے، سب چیز اپنی جگہ پہ، لیکن مرشد کا ایک مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کا ایک مقام ہے. تو فرق ہونا چاہیے، جس کے لائق جو جس کی شان ہے اس کے مطابق اس کو اس کی گفتگو بھی، اس کے لیے وہ الفاظ بھی ہونے چاہیے. تو مفتی محمد امجد صاحب دارال کاتب نے اسی مجلس میں یہ بات فرمائی کہ دیکھیے یہ ہیں سچے اللہ والے. کوئی ایسے ویسے ہوتے تو خوش ہوتے کہ میرے لیے مرشد پاک کا لفظ استعمال کیا، خوش ہوتے. لیکن مقصود ہماری تربیت ہے، ہمیں صحیح راستے پہ لے کے چلنا ہے. تو حضرت نے اپنے لیے اس پوری بھری مجلس صاف صاف بتا دیے کہ پاک کا لفظ استعمال نہیں. تو ہمارے بزرگوں کی یہی شان ہے کہ یہ اپنی طرف نہیں جوڑتے، یہ نہیں کہتے کہ تم جو ہے بس یعنی لانا کلنا کہ میرے بندے بنو، نہیں، اللہ کے بندے، اللہ سے ٹوٹے ہو، اللہ سے رابطہ جوڑ. جو انبیاء کا مشن تھا کہ مخلوق خالق سے جڑ جائے، اپنے رب کو جو بھول گئی ہے، چھوڑ بیٹھی ہے، خالق سے جڑ جائے، اسی کی انبیاء کرام محنت فرماتے تھے، اسی کے لیے تشریف لاتے تھے. اب چونکہ کسی نبی کو نہیں آنا ہے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام اس اعتبار سے امت کو ملا. تو یہ کام یہی ہمارے اکابر علماء کرام مشائخ اعظام انجام دے رہے ہیں, ہے نا, اور دعوت اللہ کے مشن کو جن حضرات نے اپنا مخصوص زندگی بنایا وہ اس کو انجام دے رہے ہیں کہ مخلوق کو خالق سے ملا رہے ہیں. تو اللہ ہمیں انہیں کے راستے پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسی جگہوں پہ ہم وابستہ ہوں, جہاں بھی کہیں جائیں اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ جو جس کی بات میں سن رہا ہوں, یا اگر کسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کتاب کے جو بھی مؤلف ہے یہ پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ ان کی تربیت کس طرح ہوئی ہے, کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, کس سے سیکھا ہے, ان کا کوئی استاد تھا تو کون تھا. اس لیے کہ جو استاد کا ذہن ہوتا ہے وہ شاگرد کا ہوتا ہے, شاگرد اپنے استاد کے رنگ پہ ہوتا ہے. تو اگر وہ واقعی کوئی مستند آدمی ہے, اللہ والا ہے, متقی ہے, تو اس کا رنگ اس کے شاگرد میں آئے گا, اور اس سے جو آگے استفادہ کریں گے ان میں بھی آئے گا. تو یہ تحقیق ضروری ہے, جس کو ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ سی زبان میں اور مزاحیہ انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس کا کوئی بابا نہ ہو اس کو اپنا بابا نہ بناؤ, جس کو دیکھو اس کا کوئی بابا ہے, اس نے کسی کو اپنا بابا بنایا تھا, یہ شاگرد ہونا تھا یا ڈائریکٹ بابا بن گیا ہی. گرو اور چیلا والا سنایا کرتے تھے حضرت کہ بھائی ایک چیلا جو ہے, چیلا کے شاگرد کو ہندوؤں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, گرو استاد کو کہتے ہیں. تو آیا اس نے کہا کہ گرو سے کہا کہ مجھے تو اپنا چیلا بنا لے, کہ نہیں میں تو نہیں بناتا چیلا تجھے, کہ لے گرو بنا لے. تو ابھی چیلا تو بنا نہیں, گرو بننے کی خواہش پہلے سے کر دی. تو کہا یہ دیکھو کہ یہ پہلے شاگرد بھی بنا ہے کسی کا, اس نے کسی کی صحبت اٹھائی ہے, کسی سے تربیت لی ہے, اپنا اخلاق اعمال صحیح کرائے ہیں, اگر کرائے تو کس سے کرائے ہیں. جب یہ اس نے کسی سے کرایا ہے تو یہ اوروں کے بھی کر سکتا ہے, اس کو دو پیچ معلوم ہوگا. جب تک نہیں کرائے گا یہ تو اس کو دو پیچ کہاں سے آئیں گے, تو جو اس کے پاس آ رہے ہیں ان کی یہ کیسے کرے گا. اس لیے یہ لازمی اور ضروری عنصر ہے کہ اس کا بھی کوئی بابا ہوگا, ہونا چاہیے. یہ سیدھی سی بات ہے, دیکھو نا بھائی مقابلے ہوتے ہیں, کشتی ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, اس میں کیا ہے, ٹرینر کتنے ہی اس کو اچھا چلا کھیلنا آتا ہو, کتنا اچھا طاقتور ہو اور بلہ خوب اچھا چلانا جانتا ہو, اتنی طاقت ہو کہ ایک اس نے گیند ماری اور وہ اسٹیڈیم کے باہر گری جا کر گیند, اتنی طاقت ہے اس کے اندر, لیکن ٹرینر کی تربیت میں رہتا ہے تو پھر اس کی طاقت کام آتی ہے. نہیں تو ایک گیند پہ تو چھکا مار دے گا اور دوسرے گیند پہ بولڈ ہو جائے گا, جو کہتے ہیں آؤٹ ہو گئے. تو ٹرینر کی ضروری ہے, اور پھر دیکھتے ہیں اس کا ٹرینر کون ہے. لوگ آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر یہ چیزیں جانتے ہیں کہ فلاں انگلینڈ کا ہو اور یہاں کا ہو اور وہاں کا ہو, وہاں سے ٹرینر لایا جائے جو صحیح اچھا سکھائے. یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے. یہ دنیا میں تو ہم ان چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں اور دین کے معاملے میں ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اور وہاں پہ ہم کہتے نہیں بس ٹھیک ہے بس صحیح ہے, جو بھی بتا رہا ہے بس ٹھیک ہے بھائی, ہے نا. اور یہ نہیں معلوم کہ جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہے, مشہور مقولہ نیم حکیم خطرہ جان, ایسے نیم ملا خطرہ ایمان ہے. خطرہ ایمان ہے زیادہ خطرناک, کہ تربیت نہیں لی, تعلیم صحیح نہیں لی, صحیح رخ نہیں لیا اور اگلوں کی جو ہے وہ تربیت شروع کر دی اور خود بغیر سیکھے اور بغیر کچھ کیے آ گئے میدان میں کہ ہم بابا ہیں اور ہم آپ کا پہنچا دیں گے آپ کو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, تو ان سے کسی نے کہا کہ وہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وصول, ہمیں وصول ہو گیا, ہم واصل ہو گئے, واصل باللہ ہو گئے اور نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم واصل باللہ ہو گئے. حضرت جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس حد تک تو صحیح کہتے ہیں کہ وہ واصل ہو گئے, اس حد تک تو صحیح کہتے ہیں کہ واصل ہو گئے ہیں, لیکن واصل باللہ نہیں ہوئے, واصل بالجہنم ہو گئے. نماز کو چھوڑ کر کے, نماز ترک کر کے, نماز کی اہمیت نہ جان کر اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم حق پر ہیں. آج دیکھو نا ہر آدمی کہ ہم حق پر, فرمایا وہ واصل بالجہنم ہے. واصل باللہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا اہتمام فرمایا نماز کا کہ جب کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد تشریف لائے. کس حد تک اہتمام فرمایا, آخر آخر وقت تک. تو کسی کا کیا منہ ہے جو کہے کہ ہم ہماری نماز معاف ہے, پتہ چل گیا کہ یہ حق پہ نہیں ہے کہیں اور. تو خیر اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صحبتیں غنیمت ہیں, یہاں پر جو انعامات ہیں, جو فضائل ہیں, اگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو پھر کیا بات ہے, پھر تو سمجھیے کہ آدمی کہے گا بس یہی ہے, بس یہی رہے اور کچھ نہیں رہے. اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے, لیکن نظر والوں کو پھر نظر آنے بھی لگتا ہے دیکھنے والوں کو. واقعہ جو شیخ کا یاد آ گیا تو عرض کرتا چلوں کہ حضرت کے ہمارے خلیفہ نوجوان کا نام بھائی نعمان رضوالے کی مجلس ہو رہی تھی عشاء کے بعد, تو انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر نور سے لکھا ہوا دیکھ, اور کیا لکھا ہوا دیکھا, اللہ. اور یہ واضح دیکھ کئی دفعہ, اور ایک مرتبہ انہیں یہ آواز آئی کہ ہم نے تمہارے شیخ کے چہرے پہ تجلیات جذب رکھی, ہم نے تمہارے شیخ کے چہرے پہ تجلیات جذب رکھی. آواز آئی اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے, حضرت کی مجلس ہو رہی ہے, ہم ویسے الفاظ یہ باقاعدہ پھر اس کا وہاں انہوں نے سنایا بھی, کئی مرتبہ سنایا اور پھر یہ سب کے بھی آیا ہوا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں, نظر بھی آ جاتا ہے, رہنمائی بھی فرما دیتے ہیں, تو بہت کچھ ملتا ہے. عرض یہ ہے کہ بہت کچھ ملتا ہے, تو بس ہم اس کی قدر کریں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. انشاءاللہ تعالی دنیا کی جو ناجائز محبت ہے وہ اس کا بھی قلع خمہ ہوگا. جتنی بھی ناجائز محبتیں ہم نے دل میں پالی ہوئی ہیں اپنی, وہ بھی یہیں آنے کی برکت سے ان کا قلع خمہ ہوگا. جائز محبتیں حدود میں ہو جائیں, ہر محبت کی ایک حد ہے, اور سب سے بڑی محبت وہ اللہ جل شانہ, وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کے بندے کیا ہے, اللہ کی محبت میں اشد سب سے بڑھ کر. ایک ہے عام محبت, ایک ہے شدید محبت اور ایک ہے اشد. بڑھ کے عام محبت, جائز محبت, جائز بیوی سے, بچوں سے, والدین سے, دوست سے, مال سے, اس سے بڑی اور بڑی شدید ہوگی, شدید ہو گئی محبت. والدین سے شدید محبت, بیوی سے شدید محبت ہے, اور اولاد سے شدید محبت ہے, مال سے بھی شدید ہے مثلا کسی کو, اس حد تک بھی جائے. اور اس سے جو بڑھ کے اونچا درجہ ہے وہ ہے اشد, وہ صرف اللہ کے لیے, اللہ جل جلالہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرما دیا نا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا کہ جب تک کہ میں تمہیں تمہاری تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو حدیث سے سنائی اور منع کیا ہے کسی کام سے, وہ بچہ نہیں مانا. بچہ تمہارا سمجھدار تھا, بڑا تھا, نہیں مانا. پھر اس نے وہ حرکت کی, فرمایا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو نہیں مانتا ہے, میں تجھ سے بات نہیں کروں آئندہ. اور معلوم کب تک بات ہی نہیں کروں گا. کیا تھی یاد رسم سے محبت, ایسی محبت کہ سب چیزوں سے بڑھ کے ہوگی اور آٹھ سے بھی بڑھ کے ہوگی. اللہ کا حکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سارے سب سے اونچے ہیں. یہ ایمان کی کاملیت, یہ مطالبہ ہے ہم سے. کسی عزیز کے دنیا سے جانے میں آدمی کو غم ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس غم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی. بعض اوقات الفاظ میں تو ظاہر کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا, لیکن کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, تو سر تسلیم خم. اللہ بچائے, اللہ بچائے. جو اس عقیدے پہ نہیں آتے, غیر اقوام جو ہیں, یہ خلا کیوں چھوڑتے ہیں آپ لوگ؟ جو غیر اقوام ہیں وہ اس عقیدے پہ جو نہیں آتے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں ایسے کسی سانحے پہ, ایسے کسی واقعے پہ. لیکن ہمارے لیے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین. یہ ہمیں تشفی دی گئی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم بھی وہاں لوٹنے والے ہیں. حکومت کہ غم ہے اس کی ایک حد ہے, بس اس حد تک غم کرو, باقی آخرت میں سب کو وہیں ملنا ہے, وہیں جمع ہونا ہے. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہی اللہ کا تعلق ہے. جب اللہ کا تعلق قوی ہوگا تو یہ مصائب آسان ہوگا. اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا, دل چاہے نہ چاہے, دل مانے نہ مانے, حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, بانی دار العلوم دیوبند, یہ اور حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, قطب العالم, دونوں بہت گہرے دوست تھے بچپن کے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ادھیڑ عمری میں ہو گیا, 49 برس کی عمر میں تقریبا. اتنا پرانا ساتھ بچپن کا, بہت شدید غم ہوا حضرت مفتی صاحب کو، مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو، دوست کے بچھڑنے کا. احباب سے فرمایا کہ بھائی ہم تو ہلاک ہو جاتے، قاسم کی موت پہ ہم تو ہلاک ہو جاتے، لیکن بس ایک چیز نے بچا لیا، لوگوں کو تجسس ہوا کہ کیا چیز نے بچا لیا سر. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ آپ سے فرما رہے تھے تو کیا چیز نے بچا لیا، فرمایا بس بھائی وہی تعلق ماننا. وہی تعلق ماننا، یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ غالب تھا، ہر چیز سے بڑھ کر تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کہ ایک بہت عجیب محبت تھی ان کی، بہت سارے واقعات ہیں کتابوں میں، تو وہ پڑھنے کی چیز ہے کہ ایسا کبھی آپس میں رب تھا دونوں حضرات کا. تو ان کی وفات پر میں بس کوئی تعلق مانتا، یعنی اللہ کی محبت جو غالب تھی تو اس نے اس تکلیف کو آسان کر دیا کہ میرے مولا کی اسی میں چار تھی، میرے مولا کی اسی میں یہی فیصلہ تھا ان کا. اسی لیے دین کی تعلیم ہے ہماری شریعت کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب کرو. تو رضا بالقضاء کا جذبہ آ جائے گا، ایسے آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا. بعض اوقات مال چلا گیا بہت سارا مثلاً، اب اس میں واقعات سننے میں آتے ہیں بیچارا ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز یہی تھی کہ وہ مال کے ساتھ اتنا تعلق تھا اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اس کو برداشت نہیں کر پایا. اور اگر اللہ تعالی شانوں کے ساتھ سچا اور قوی تعلق ہوتا اور یہ یقین ہوتا کہ اس میں میرے لیے خیر ہے، مال تھا جب بھی خیر تھی اور جب چلا گیا ہے اس میں بھی خیر ہوگی، اور وہ مولا جو میرا مال گیا ہے مجھے دوبارہ بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کیا ہوتا کہ تسلی ہوتی. رضا بالقضاء کا مفہوم اس کو حاصل ہوتا، تسلی ہو جاتی. مشہور ہے نا ہمارے کون سے امام تھے، غالب امام اعظم منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہی، کہ ان کو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کا ایک جو ہے وہ جہاز ڈوب گیا، تاجر تھے بڑے، کہا کہ آپ کا وہ مال سے لدا ہوا جہاز ڈوب گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ. اس کے بعد اطلاع آئی کہ آپ کا مال نہیں ڈوبا، آپ کا جہاز بچ گیا. پھر فرمایا الحمدللہ. سائل نے سوال کیا جو حاضر تھے کہ حضرت ڈوبنے پر بھی الحمدللہ فرمایا اور بچ جانے پر بھی الحمدللہ فرمایا، تو کیا بات؟ فرمایا میاں جب مال ڈوبنے کی اطلاع آئی تو میں نے اپنے قلب پر نگاہ ڈالی، یہ تھوڑے سے بھائی بڑوں کی بات نہیں تھی، سمجھنے کی بات ہے، تو میرے قلب پہ کوئی اثر نہیں تھا. جب دل سے بالکل ہر چیز نکل جاتی ہے نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا تو خلوت ہو گئی. شعر تو پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کی تہہ تک پہنچنا یہ تو بڑوں کو ہی حاصل ہے. اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرماتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہے گہری بات. تو قلب پہ نگاہ ڈالی تو قلب پہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں پایا، راضی پایا اس کو. میں نے اپنے قلب کی حالت کو دیکھ کر شکر ادا کیا. اصل جو شکر کیا میں نے الحمدللہ، یہ اپنے قلب کی کیفیت کو دیکھ کر کے الحمدللہ میں نے پڑھی. اور بھائی نہیں، جب ملنے کی اطلاع سنی کہ بچ گیا نہیں ڈوبا، پھر قلب پہ نگاہ ڈالی کہ اب کیا تاثر ہے، تو اب بھی وہی مفہوم رضا بالقضا کا قلب میں بے بس تھا، اور قلب میں الحمدللہ کوئی تغیر نہیں پایا، اس پر الحمدللہ کہا. کیونکہ اولیاء اللہ کے مقامات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ترقی کرتے 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 کس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ عوام الناس کو ان کی ہوا بھی نہیں لگتی، وہ ان کو اپنے جیسا عام آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ہمارے بھی یہی ہیں. جیسے مولانا روم نے فرمایا نا کہ شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، شین یا را اس میں بھی یہی، لیکن فرق کتنا ہے، فرق کتنا ہے. بس ایسے ہی سمجھو کہ یہ اللہ والے محنت کرتے 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 اللہ تعالیٰ کے قرب کے کس مقام کو پہنچ جاتے ہیں کہ دوسرا آدمی وہ سمجھ بھی نہیں پاتا. تو یہ جو اللہ جل شانہ کے ساتھ سچا اور قوی تعلق ہے، یہ آدمی کو اس چیز پہ آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ جو جن چیزوں کی محبت کم رکھنی ہے، ایک درجے میں رکھنی ہے، وہ درجہ متعین ہو جائے اور شریعت متاثر نہ ہو. جیسے فرمایا کہ غم آ گیا کیا کرو، رو رہے جائز، اجازت ہے، لیکن اب اس سے متجاوز ہوئے، کپڑے پھاڑ دیے، بال موچنا شروع کر دیا، مٹی ڈالنا شروع کر دی وغیرہ وغیرہ، یہ ممنوع کر دی، فرما دی. تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اوپر رکھے گا وہ آنسو بہا لے گا اور یہ حرکتیں نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ جو اصل محبوب ہیں انہیں یہ پسند نہیں ہے، ان کی طرف سے ممانعت ہے کہ ایسا نہ کرو، بس اس درجے میں رہو کہ آنسو بہا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رو نہیں رو نہیں رو نہیں، کوئی مر جاتا ہے کہ جی رونا نہیں رونا نہیں، غلط. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے اسلام اپنے صاحبزادے لخت جگر کے وفات پر اور زبان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمہ نے بھی لکھا ہے کہ نہ رونے سے قلب گھٹ جاتا ہے اور بعض اوقات دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. اس لیے نہ رونے کی تعلیم تباً بھی صحیح نہیں ہے. شریعت نے بھی دیکھو رعایت رکھی ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں رونا ہے، آپ سنی بات، رونے کی اجازت دی تاکہ دل کا بھڑاس نکل جائے. ہاں کوئی بات کی بات جیسے نہ نکالو منہ سے، ہے نا، وہ ہو گئے بالکل، اور اس طرح کے الفاظ نکالنا شروع کر دیے وہ. تو یہ کب ہوگا کہ جب اس محبت کے درجات کو قائم کیا جائے گا، عام محبت، شدید محبت اور پھر اشد محبت. تو اشد محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انہی کی نسبت سے سب سے محبت ہے نا. اللہ نے حکم دیا آپ نے بچوں پہ شفقت کرو اور دل میں ڈال بھی دیا، اور ویسے اپنے چھوٹوں سے شفقت کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، کس کا حکم ہے یہ؟ اس مالک کا حکم. اب اپنے گھر میں ماں باپ سے تو اس نے محبت کی، بچوں سے تو اپنی شفقت کی، باہر کسی سے نہیں کر رہا ہے مثلاً، تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، تو یہ محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا. تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت صحیح معنوں میں راسخ ہوگی وہ اس تقاضے کو ہر جگہ پورا کرے گا، اور اللہ کا حکم سمجھ کے کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھ کے کرے گا کہ یہاں یہ حکم ہے اس محبت کا تقاضا یہ، انسانیت سے محبت، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی فلاح. یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے آپ کو انسانیت کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. ہمارے دین میں تو انسانیت کی تعلیم ہے. وہ اپنے مذاق دوسرے مذہب والے اپنی جو بھی عبادت ہے، جو بھی ان کا طریقہ ہے، وہ اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ جانے. لیکن بلا وجہ ظلم کی اجازت تھوڑی دی گئی کہ ان کو بلا وجہ ظلم کروں، ان کا بلا وجہ نقصان کروں ان کا. تو اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ ساری تعلیمات پر عمل کس لیے ہے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی محبت غالب ہوئی اور اللہ کی نسبت سے ہی سارے احکامات کی تعلیم تعمیل ہو رہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے، جب ہم اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی سے محبت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کسی سے نفرت کر رہے ہیں، نفس کے تقاضے پر، اس پر کچھ ملنا ملانا نہیں ہے. جو ملنا ملانا ہے اجر و ثواب قرب الٰہی، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرنے پر ہے. ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ہے، ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کر دیا یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس مذہب کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ایک نسبت یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. کوئی جانور، کوئی یہ، کوئی اس طرح کی چیزیں، اس پہ رحم کھایا، ترس کھایا، نسبت اللہ کی. اب اس پہ اجر ہے، ثواب ہے، قرب الٰہی ہے. اور بعض اوقات اسی پہ ولایت مل جاتی ہے، نجات ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے. بھائی، بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے نا، ایک فاحشہ عورت، وہ جا رہی تھی کسی ایسی جگہ سے کہ جہاں پہ پانی کی قلت تھی، اسے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زبان باہر آ گئی اس کی، بڑا ترس آ گیا اس کو. اس نے دیکھا قریب میں کنواں ہے لیکن پانی نیچے، اس نے اپنی اوڑھنی، دوپٹہ، یعنی یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کی فاحشہ عورتیں بھی اوڑھنی اوڑھا کرتی تھیں، دوپٹہ اوڑھا کرتی تھیں، فاحشہ عورتیں. آج ہم کہاں کھڑے؟ اس نے اپنی اوڑھنی پھاڑی، پھاڑ پھاڑ کر کے اس کی کیا کی، گرے لگائیں اور ایک رسی بنائی، لمبی ہو گئی. اپنا جوتا وہ اس کے سرے پہ باندھا، کنویں میں ڈالا، اس میں جو پانی آیا وہ کتے کو پلا، اس پہ ترس کھا گئے، اس کی پیاس بجھ گئی کتے کو. کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کتے کا؟ سارا سنا ہے نا، بخشش کا فیصلہ ہو گیا، عورت کے لیے بخشش کا فیصلہ ہو گیا کہ اس نے اللہ کے مخلوق پہ ترس کھایا، اس کے ساری بدعملی اللہ نے ایسے لخت اس پہ قلم پھیر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے جو درجات ہیں نا، اس کا جو تقاضا ہے، اس پر ہم آئیں. لیکن اس کو خیال میں رہے کہ سب سے پوکر کیا چیز رکھنی، کیا رکھنی ہے ہمیں، درجہ بدرجہ ہے یہ ساری چیز. باتیں ناجائز ہیں بالکل. آج جو اکثریت ہم میں جو گرفتار ہے، وہ ناجائز میں گرفتار. اور ناجائز میں اشد کی طرف چلے گئے. جو حکم تھا کہ حق میں اشد کی طرف جاؤ، الٹا ہو گیا، ناجائز میں اشد کی طرف چلے گئے، حرام محبتوں میں مبتلا ہو گئے، غیر محرم حارم کی محبتوں میں گرفتار ہو گئے. آج اس سے پہنگے بڑھا رہے ہیں، کل اس سے پہنگے بڑھا رہے ہیں. آج وہاں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں فرینڈ شپ اور دوستی کا لفظ استعمال کیا ہے. ارے دوستی تو بھائی بہت پاکیزہ لفظ ہے، یہ تو نیت یہاں حرام کاری کی نیت ہے، یہاں تو نیت ہی غلط ہے. اس کو کہتے ہیں پھانسنا اور پھنسانا، یہ ہے اور اس پہ صبر نہیں ہے, آج فلاں سے کل اس سے, جو یہ کسی کو زندگی کا مقصود بنا لیا, کہا انجوائے لائف کو, انجوائے تو میں اللہ و اللہ راجعہ. موت ذہنوں سے اوجھل ہو گئی, تو مرنا بھی ہے, اس زندگی کی کوئی اختتام بھی ہے, اس کی کوئی انتہا بھی ہے, اور کہیں جا کے جواب بھی دینا ہے. کائنات ایسے نہیں وجود میں آ گئی, اور یہ نظام ایسے نہیں چل رہا, اتنی مخلوق جو ایسے پل رہی ہے, کوئی ہے جو ان کو پال رہا ہے, کوئی ہے جو ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے, کوئی ہے جو ان کو پیدا کرتا ہے, کوئی ہے جو ان کو مارتا ہے, کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا. کچھ بھی آپ مرنا چاہتے ہیں نہیں, اکثریت نہیں, تو کون ہے جو مارتا ہے؟ اسی ذات کے پاس ہمیں پیش ہونا ہے, جانا ہے, اور یہ تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑے سے وقت کو پہچان لے آدمی اور سبق لے لے, جانے والوں سے سبق لے لے. جو جا رہے ہیں وہ یہ سبق دے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں, تمہیں بھی آنا ہے. ہمارا یاد دلانے والی کیا چیز ہے؟ یاد دینے والی جو ہے موت ہے, پڑوسی کی موت, اپنے ذات اقارب کی موت, کسی کی بھی موت یہ یاد دلانے والی ہے کہ یہ چیز نہیں ختم ہوئی, یہاں پر انتقال ہوا, منتقل ہو گئے, ہمارا بھی. اس لیے بس ایک درجے میں یہاں رہنا ہے, یہاں کی نعمتوں کو ایک درجے میں برتنا ہے, لیکن اصل جو دل لگانا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات سے لگانا ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ مجالس, یہ محافل, یہ بیٹھک اس اعتبار سے انتہائی قیمتی ہے کہ آدمی کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آتا ہے, اس کی روح تازگی پاتی, آج تو اس کو غیر قومی بھی مان رہی ہے, غیر قومی مان رہی ہے کہ مادیت نے انسانی صحت پہ بہت برے اثرات مرتب کیے, اور گریہ و زاری یہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے. جاپان میں ایسے ادارے کھل گئے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو رلایا جاتا ہے, وہاں جمع کرتے ہیں اور وہ وہاں جو مقررین ہیں وہ انہیں ایسی واقعات, ایسے الفاظ دہراتے ہیں آ کر غمزدہ اور رنجیدگی والے کہ یہ رو پڑیں, اور پورے مجمع کو وہ رلاتے ہیں, اور وہاں لوگ شریک ہوتے ہیں اپنی ضرورت سمجھ کر کے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ رونا اور گریہ وزاری یہ اس کے اندر سے انہیں نفع دیتا ہے, ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. جو اندر بہت سی چیزیں یہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ہے نا, تو اندازہ لگا یہاں تو ہاں ہمارے اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں, دب کو فلا تب کو فلم تب کو فتبا کو, کہ رو, اور اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی شکل ہی بنا دو. آج اس کو انہوں نے سمجھا, اسلام کی تعلیمات تو جو ہے ظاہر ہے وہاں پر سچ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقف دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, اللہم انت السلام علیک السلام, تبارک یا ذی الجلال والاکرام, اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ میں یہاں مل بیٹھے ہوتا ہے خوب فرما لیجیے, یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کا عمل کی توفیق عطا فرمائیے, یا اللہ ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دیجیے, یا اللہ ایک بندے کو جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے,
ظاہر کی ہمارے باطن کی اصلاح فرما دیجیے
یا اللہ عافیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ عافیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ عافیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے حال پر پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے، پوری امت کی جان و مال عزت و ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے سب مسئلے مسائل حل فرما دیجیے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، پورے ماحول کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنا دیجیے، ہمارے اعمال کو بھی کامل کر دیجیے، یا اللہ دین پر مضبوط فرما دیجیے، یا اللہ دین پر چلنا سہل و آسان فرما دیجیے، دین کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجیے، یا اللہ جان ناجائز محبتیں یا اللہ ان کا خلاقمہ فرما دیجیے، جائز محبتیں حدود میں کر دیجیے، اور تمام محبت سے پڑھ کر اپنی محبت عطا فرما دیجیے، جملہ محبومین کی بخشش فرما دیجیے، میرے والد صاحب کی، اللہ میرے والدہ صاحبہ کی، چھوٹے بھائی کی، اور یا اللہ جتنے اہل ایمان میں سے چلے گئے ہیں، اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت، یا اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے، بہترین بخشش فرما دیجیے، بار بار بخشش فرما دیجیے، خبر کو جنت کے باغ میں سے باغ فرما دیجیے، یا اللہ قبر کو جنت کی کھڑکی کھول دیجیے، یا اللہ اپنے کرم سے آخر امام گھاٹیوں کو آسان فرما دیجیے، حشر کو مر اللہ آسان فرما دیجیے، خرسرات کو مر اللہ آسان فرما دیجیے، حساب کتاب کو مر اللہ آسان فرما دیجیے، اپنے پیارے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجیے، آپ کے دس وبارک سے جامع کوثر عطا فرما دیجیے، یا اللہ یا اللہ تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ خاص فضل والا معاملہ فرما دیجیے، عافیت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقت و خیر میں قبول فرما دیجیے، آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.